بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على افضل السفراء المقربين وحبيب اله العالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا قيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين عجل اللهم له الفرج ورحمة الله على شيعته ورحمة الله على أعدائه أجمعين. سيرة رسول خدا کے سلسلے میں پیغمبر اسلام کی زندگی کے 6 سالوں کے حالات بیان ہو چکے تھے اور آج کی گفتگو انشاءاللہ پیغمبر کی زندگی کے 7ویں سال سے تقریباً 20ویں سال تک کے حالات پر مشتمل ہوگی. اس سے پہلے کی تقاریر میں جو مختلف واقعات بیان کیے گئے ان سب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے پیغمبر کے اعلان نبوت سے پہلے ہی دنیا کے ان تمام علاقوں میں جہاں اس زمانے میں علم کا یا تہذیب کا مرکز تھا کسی نہ کسی انداز سے پیغمبر کی ذات کی معرفت کروا دی تھی اور وہ تمام علاقے مکمل طور پر نہ صحیح تو کسی نہ کسی طریقے سے پیغمبر اسلام کو پہچان چکے تھے. اور پھر ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کی ذات مکے والوں کے لیے بھی روز بروز زیادہ واضح ہوتی چلی جا رہی تھی. ان واقعات سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ پیغمبر اسلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ایک بڑی تعداد صاحبان ایمان کی ایسی تھی کہ جو پیغمبر اسلام کے انتظار میں دن رات گزار رہے تھے. اور جیسا کہ تاریخوں میں موجود ہے کہ پیغمبر اسلام کے اعلان نبوت سے پہلے جس قسم کے راہب، جس قسم کے کاہن، جس قسم کے عبادت گزار ایک بڑی تعداد میں تھے کہ جو پیغمبر اسلام ہی کی زندگی میں انتقال کر جاتے ہیں، مگر ان کے حالات یہ بتا دینے کو کافی ہے کہ جس انداز پیغمبر اسلام کے آمد سے پہلے ان کا انتظار کیا جا رہا تھا اور ان تمام انسانوں کی قرآن کریم میں بھی تعریف کی گئی، اسی انداز سے یہ تاریخ آخری امام کے ظہور سے پہلے دہرائی جائے گی. اگر موقع ملا تو اعلان نبوت، پیغمبر اسلام کے اعلان نبوت کے تحت یہ ذرا تذکرہ کر دیا جائے گا کہ پیغمبر کے اعلان نبوت میں اور آخری امام کے اعلان ظہور میں کتنی مماثلت اور کس طرح سے مشابہت ہے. لیکن یہ گزارش ہے کہ بہت سی باتیں جو وقت کی کمی کی وجہ سے بیان نہیں ہو سکتی ہیں، اس اصول کو ذہن میں رکھ کے سنیں کہ آخری نبی اور آخری امام کے حالات کئی مقامات پر ایک جیسے ہیں، تو شاید واقعات سے ایک نئی چیز آپ کے سامنے واضح ہو جائے. تذکرہ یہ ہو رہا تھا کہ پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 7 سال کی تھی کہ جب یمن کے علاقے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی. اس تبدیلی کے نتیجے میں پیغمبر اسلام تک کچھ ایسے تحفے اور ہدیے پہنچے جو پیغمبر کی ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہے. یمن کے علاقے میں ابرہا نامی ایک حاکم کی حکومت قائم ہوتی. ابرہا نے اپنے سے پہلے شاہی خاندان کو تخت سے اتار کر یمن پہ قبضہ کیا تھا اور حاکم یمن بدلہ لینے اور انتقام لینے کے ارادے سے یمن کو چھوڑ کے پہلے شام گیا، مگر شام میں کسی نے اس کی کوئی بات نہ سنی کیونکہ شام کا حاکم عیسائی تھا. اور ابرہا جس نے یمن پہ بغاوت کر کے قبضہ کیا یہ بھی ایک عیسائی تھا. عقیدے کے اشتراک میں حاکم شام کو یمن کے اس بادشاہ کی مدد کرنے سے روک دیا کہ جس کا تخت چھینا گیا تھا. یہ پلٹ کے ایران آیا، ایران کے حاکم نے اس کی مدد کا وعدہ کر لیا، مگر اس سے پہلے کہ مدد دی جاتی اس کا انتقال ہو گیا. ادھر اس کی بیوی اور اس کا بچہ ابرہا کے محل میں پہنچایا جا چکا تھا. پھر ابرہا نے وہ بھیانک غلطی کی جس کے نتیجے میں ابرہا خود بھی ہلاک ہوا اور اس کا سارا لشکر تباہ ہوا، جو خانہ خدا پہ حملے کا واقعہ ہے. ابرہا کے ہلاک ہونے کے بعد اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا اور ابھی اس کو میں تخت پر 7 سال گزرے تھے کہ اس پرانے بادشاہ کے بیٹے جو اسی محل میں پرورش پا رہا تھا، یہ جاننے کے بعد کہ میرے باپ پہ کس طرح ظلم کیا گیا اور میرے باپ کی مدد کے لیے ایران کا حاکم تیار ہو گیا تھا، فوراً یمن سے ایران کا سفر اختیار کیا، ایران کے حاکم سے جو اس زمانے میں نوشیروان تھا فوجی مدد دے کے آیا، یمن پہ قبضہ کر لیا. جب یمن پہ اس کا قبضہ مکمل ہو گیا تو سارے عرب کے قبیلے اس کو مبارکباد دینے کے لیے اس کے پاس آنے لگے. اسی میں خاندان بنو ہاشم کی جانب سے بلکہ تمام قبیلہ قریش اور مکے والوں کی جانب سے حضرت عبد المطلب شامل تھے جو اس سے مبارکباد دینے کے لیے یمن کی جانب جا رہے ہیں. اور ایک روایت میں جملہ بھی موجود ہے کہ اس نے صرف یمن ہی پہ قبضہ نہیں کیا بلکہ اپنی حکومت کو بڑھا کے مکے تک پھیلا لیا. جس زمانے میں مکے میں اس کی فوجیں داخل ہوئیں اس وقت حضرت عبد المطلب مکے سے باہر گئے ہوئے تھے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کی عمر جب 7 سال کی تھی تو ایک مرتبہ آنکھوں میں انتہائی شدید تکلیف ہوئی. اب بعض ایسے خدا کی جانب سے پیش آنے والے واقعات ہوتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے انسان ان کو دیکھے تو ایک عام واقعہ لگتا مگر اس میں پروردگار عالم کی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے. اگر حضرت عبد المطلب اس وقت مکے میں ہوتے جب حاکم یمن نے یہاں پہ حملہ کیا تھا تو معلوم نہیں کہ حاکم یمن کا رویہ کیا ہوتا، حضرت عبد المطلب کو کس طرح جواب دینا پڑتا. عین اسی زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت عبد المطلب کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑا، اور وہ واقعہ یہی تھا کہ پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی، پیغمبر اسلام کی آنکھیں دکھنے لگیں. تاریخ یہ بتاتی کہ پیغمبر اسلام کی آنکھیں دکھنے سے پہلے ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب ایک عمل کو انجام دے کے پچھتائے تھے. جب حضرت عبد المطلب کی نگرانی میں پیغمبر اسلام آ گئے، 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا، اب دادا نے اپنی نگرانی میں لے لیا، حضرت عبد المطلب کے گھر میں پیغمبر اسلام ابھی رسول کی حیثیت سے تو نہیں پوتے کی حیثیت سے ہیں. چنانچہ عبد المطلب بعض اوقات کچھ کام بھی رسول خدا کے حوالے کرتے ہیں کہ تم آج کھلا کام کر لینا، کل کھلا کام کرنا. ایک مرتبہ مکے کے باہر جو حضرت عبد المطلب کے اونٹ روزانہ چرنے جاتے تھے، اور یہ وہی اونٹ ہے حضرت عبد المطلب کے جن کے بارے میں وہ مشہور جملہ آپ نے سنا کہ جب ابراہ نے ان پر قبضہ کیا تو عبد المطلب اس کے پاس پہنچے، ابراہ ان کی شکل، صورت، تقدس، نور اور حیبت دیکھ کے کھڑا ہو گیا، استقبال کر کے بٹھاتا، آپ کیوں آئے؟ کہا کہ میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں. ابراہ نے کہا کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے میں آپ کا انتہائی احترام کر رہا تھا مگر آپ کے اس جملے نے آپ کی عزت کو ختم کر دیا. میں نے آپ کے شہر پہ حملہ کیا، خانہ کعبہ کو میں تباہ کرنا چاہتا ہوں، اور بجائے اس کے کہ آپ خانہ کعبہ کے سلسلے میں کوئی درخواست لے کے آئیں، آپ اپنے معمولی جانوروں اور معمولی مال کے سلسلے میں درخواست لے کے آ رہے ہیں. تبھی وہ تاریخی جملہ حضرت عبد المطلب نے کہا جو ان کے ایمان اور عقیدے کو بیان کر رہا کہ ان اونٹوں کا مالک میں، یہ میری نگرانی میں ہے، اس لیے مجھے ان کی فکر ہے. خانہ خدا لاوارث نہیں ہے، اس کا بھی ایک مالک ہے، اس کا بھی ایک سرپرست ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود ہی کرے گا. تو حضرت عبد المطلب کے اونٹ عام طور پر مکے کے باہر چرا کرتے تھے، صبح کو یہ اونٹ بھیج دیے جاتے تھے، شام کو ان کو واپس لے آیا جاتا تھا. قبیلہ قریش کو ایک بڑی سہولت حاصل تھی سارے عرب میں، اور وہ سہولت یہ تھی کہ کیونکہ ان کے پاس خانہ خدا کی نگرانی تھی، خانہ خدا کے حالات کو دیکھنا، آنے والے حاجیوں کی اور زائروں کی مہمان نوازی کرنا، اس لیے سارا عرب ان کا بڑا احترام کرتا تھا. یہاں تک کہ عرب کے چور اور ڈاکو ان کا بھی آپس میں معاہدہ تھا کہ ہر ایک کو نقصان پہنچائیں گے مگر خانہ کعبہ کا جو ٹرسٹی یا متولی ہوگا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا. یہی وجہ کہ حضرت عبد المطلب بغیر کسی نگران اور محافظ کے بھی اپنے جانور مکے کے باہر پیش کیا کرتے ہیں، اور شام کے وقت خاندان کے کسی بھی چھوٹے کو حکم دیتے کہ جا کر ان جانوروں کو لے کے آؤ. عرب کے ماحول، عرب کی زندگی میں ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہے یہ اس سے پہلے 2-3 تقاریر میں آ گیا. یہ ایک اونٹ سونے سے زیادہ ان کے یہاں قیمتی ہوتا تھا. آج تو ہماری دنیا بھر کی اکنامی کا دار و مدار سونے پر ہے، عرب میں اس کا دار و مدار اونٹوں پر تھا. سونا کسی کے پاس منوں کی تعداد میں ہو، جانور نہیں ہے تو وہ غریب آدمی مانا جائے گا، امیر نہیں. تو اس اعتبار اونٹ بڑی قیمتی چیز ہے. شام کو کہتے ہیں کسی سے کہ جا کے اونٹ لے کے آؤ. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام سے کہہ دیا کہ اپنے پوتے سے کہ تم جاؤ اور میرے اونٹوں کو لے کے آؤ. پیغمبر اسلام اونٹ لینے کے لیے چلے گئے. اب تھوڑی دیر گزری, حضرت عبد المطلب بے چین ہو گئے, پریشان ہو گئے. بعض اوقات اتنا ہی وقت لگتا ہے پیغمبر اسلام کو جتنا وقت کسی اور کو لگتا, مگر کیونکہ پیغمبر سے محبت زیادہ ہے اور پیغمبر اسلام کے بارے میں دل میں یہ ڈر ہے کہ کوئی دشمن ان کو نقصان نہ پہنچا دے, اس لیے ذرا سی دیر ہوئی اور عبد المطلب گھبرا گئے, پریشان ہو گئے. یہ میں نے کیا کیا, بے چین ہو گئے, میں نے کیوں اپنے پوتے کو بھیج دیا, میرا یتیم پوتا یہودی اس کے دشمن, قریش میں جو میرے حاسد ہیں وہ اس کے دشمن, ابو جہل کا خاندان اس کا دشمن, اور میں نے اسی طریقے سے 6.5 سال کی عمر اتنے چھوٹے بچے کو بھیج دیا. اب گھبرا کے مکان میں ٹہل رہے ہیں, ٹہل میں بے قراری کے ساتھ آ جا رہے ہیں, زیادہ گھبرائے تو خانہ خدا کے قریب پہنچے اور ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ لیا. اب کیونکہ اپنی غلطی محسوس کر رہے ہیں, پرورگارا کیا تو نے پیغمبری کے سلسلے کا وعدہ واپس لے لیا, کیا اب یہ بچہ تیرا آخری رسول نہیں ہونے والا ہے, پرورگارا کیا تو نے اپنی مصلحت میں تبدیلی کر دی. ایک مرتبہ بے چینی کے ساتھ یہ جملے کہتے جاتے ہیں اور ٹہلتے جاتے ہیں کہ اتنے میں کان میں اپنے یتیم پوتے کی آواز آئی. حضرت عبد المطلب نے گھوم کے دیکھا اور ایسا لگا کہ دونوں جہاں کی خوشیاں مل گئی ہوں. بے قراری کے ساتھ اپنے پوتے کو گلے سے لپٹایا اور بار بار ایک جملہ کہا کہ آج مجھ سے کتنی بڑی غفلت ہوئی تھی, اب میں تجھے کسی کام کے لیے کبھی اکیلے اور تنہا نہیں بھیجوں گا. بات بہت معمولی تھی, نہ اس وقت کوئی دشمن تھا نہ کسی نے حملہ کرنا چاہا تھا, مگر عبد المطلب کو جو خیال ہے یا خوف ہے کہ کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے, اس لیے بے چین ہو گئے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد کم از کم حضرت عبد المطلب کی زندگی میں رسول خدا کبھی تنہا نہ رہنے پائے. تو 7ویں سال کا واقعہ ہے, پیغمبر اسلام بیمار پڑے. چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج تو مکے میں ہو جاتا ہے, مگر یہ بیماری بڑی بیماری تھی, آنکھوں میں انتہائی شدید تکلیف تھی. ایک عام طبیب تو اس کا علاج نہیں کر سکتا, اب اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے جو مکے میں تو کہیں نہیں ہوگا. عرب کے اس ماحول میں اس بیماری کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا, تو آخر یہ طے پایا کہ اب دوا سے کام نہیں چل رہا, دعا کروائی جائے. دعا کس سے کروائی جائے, یہ خاندان حضرت ابراہیم کے دین پہ چل رہا ہے, یہ بتوں کے پاس تو نہیں جائے گا, یہ بت پرستوں کے پاس تو نہیں جائے گا. یوفا کے مقام پر, یوفا مکے اور مدینے کے تقریباً درمیان میں ایک مقام, اور ہر وہ آدمی اس کا نام جانتا جو حج یا عمرہ کر چکا, کیونکہ کراچی سے جانے والے ہر اس شخص کے لیے کہ جو حج یا عمرہ پہلے کرنا چاہتا اور مدینہ بعد میں جانا چاہتا, یہ راستہ ہے کہ وہ جوفا پہ جائے اور وہاں سے احرام باندھے, یا اپنے شہر سے احرام باندھ کے جائے, یا دوسرا طریقہ ہے کہ جوفا سے. تو جوفا اب ایک ویران جگہ بن کے رہ گئی, اور اس کی وجہ بھی بتا دی جائے کہ جو رسول خدا اور ائمہ معصومین کے زمانے میں آباد ترین جگہ تھی, آج وہ ویران ترین جگہ ہو گئی ہے. یہاں تک کہ پچھلے چند سالوں میں ویرانی حاجیوں کے کثرت سے جانے کی وجہ سے حکومت نے وہاں پہ پھر بھی ایک مسجد بنائی ہے, مگر آبادی کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہی وہ مقام ہے کہ جس کے آس پاس غزیر خم کا میدان تھا. چنانچہ اسے اجاڑا گیا, اسے ویران کیا گیا اور اسے چھپایا گیا, مگر اس واقعے غزیر سے پہلے یہ ایک انتہائی آباد مقام تھا. تو جوفا کے مقام پر ایک عیسائی راہب کی عبادت گاہ تھی, ایک عیسائی راہب. ابھی اسلام تو آیا نہیں ہے, پیغمبر نے اعلان رسالت تو نہیں کیا, اس لیے جو حضرت ابراہیم کے دین کو مانے وہ بھی ایک سچا مومن ہے, جو حضرت عیسیٰ کے دین کو مانے وہ بھی ایک سچا مومن ہے. یہ دونوں دینیں بڑھک تھے اس دور کے. ایک عیسائی راہب ہے, بڑا عبادت گزار, اور وہ مستجاب الدعوات ہے, یعنی اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے, دعا میں بے انتہا اثر ہے. مکے سے جوفا جانا اور آنا گویا مدینے کے برابر سفر اختیار کرنا, کوئی چھوٹا سفر تو تھا نہیں. لیکن حضرت عبد المطلب یہ دیکھ رہے کہ طبیبوں نے, جو ڈاکٹر تھے اس زمانے کے, انہوں نے انکار کر دیا کہ اس بچے کی آنکھوں کا علاج ہم سے ممکن نہیں, اور دعا کس سے کرائی جائے, یہ اپنا خاندان اور اپنا گھرانہ مگر اپنا ہی معاملہ, اطمینان نہیں ہو رہا. یا اس کے علاوہ مکے میں تو سارے بت پرست ہیں. طے پایا کہ قریب قریب صحیح مومن وہی جوفا میں رہنے والا عابد ہے, وہاں ہم کو چلنا چاہیے. اب حضرت عبد المطلب اس واقعے کے بعد جس میں اونٹوں کے لیے بھیجا گیا تھا پیغمبر اسلام کو اکیلے نہیں بھیجنا چاہتے ہیں تو 119 سال کی عمر ہے، مگر اس بڑھاپے میں اپنے یتیم پوتے کو لے کے ساتھ چلے، اور مزید احتیاط کے لیے حضرت ابو طالب کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ یہ حضرت عبد المطلب کا طریقہ تھا کہ جہاں کہیں سفر اختیار کرتے ہیں اپنی کسی نہ کسی اولاد کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس سفر کے لیے ابو طالب کو اپنے ساتھ رکھا گیا اور یہ دونوں چلے۔ جوفا کے مقام پر جو عیسائی عبادت گزار ہے، مومن برحق ہے، مستجاب الدعوات ہے، ہر وقت عبادت میں لگا رہتا، اس کے قریب یہ مختصر سا قافلہ پہنچا۔ عبادت گاہ کا دروازہ بند ہے، وہ عابد عبادت میں مصروف ہے کہ ایک مرتبہ گھبرا گیا۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے زلزلہ آیا، کیونکہ پوری بلڈنگ ایک مرتبہ ہل کے رہ گئی۔ اور اس کے بعد جب اس نے حقیقت معلوم کرنے کے لیے کھڑکی کو کھولا کہ باہر کیا ہو رہا، تو اتنا تیز نور اس کی عبادت گاہ میں داخل ہوا کہ ساری عبادت گاہ جگمگا اٹھی۔ گھبرا کے دروازہ کھول کے باہر آیا تو یہ منظر دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ایک 7 سال کا بچہ ہے، اس کے ساتھ اس کے بزرگ ہے۔ اس کے چہرے سے نکلنے والا نور وہ ہے کہ جس نے میری ساری عبادت گاہ کو روشن اور منور کر دیا ہے۔ اس بچے کو دیکھا، فوراً پہچان گیا اندازے سے کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہ زلزلہ نہیں تھا، بلکہ اس بچے کے احترام میں میری عبادت گاہ ذرا سی کج ہوئی تھی، ذرا سی جھکی تھی۔ ایک احترام کے اندر چنانچہ پیغمبر اسلام کو لے کے اپنی عبادت گاہ میں داخل ہوا، انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ سامنے بیٹھا۔ حضرت عبد المطلب و ابو طالب تو جانتے ہیں، مگر ساتھ میں جو غلام وغیرہ ہیں وہ حیران، اتنا مقدس اور بزرگ آدمی خاندان کے اس بچے کے سامنے اس طرح بیٹھا۔ ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر وہ عیسائی راہب حضرت عبد المطلب سے سوال کرتا کہ آپ نے کیسے زحمت کی، اس بچے کو لے کے کیسے آئے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی، میں لے کے آیا کہ آپ ذرا اس کے حق میں دعا کریں۔ عیسائی راہب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اس نے کہا کہ آپ اس کی آنکھیں دکھانے کے لیے میرے پاس آئے ہیں؟ ارے یہ تو وہ ہے جس کی وجہ سے کائنات کے اندھوں کو روشنی ملے گی، ظاہری اندھے بھی، اور وہ بھی کہ جو ہدایت نہ پانے کی وجہ سے گمراہی میں بھٹک رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو اس کی وجہ سے نور ملے گا۔ یہ آپ نے کتنی بڑی خواہش مجھ سے کی ہے، یہ بچہ کسی کی دعا اور دوا کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ رخصت کیا۔ اب تاریخ یہ کہتی کہ مکے سے نکلتے وقت پیغمبر کی آنکھوں میں تکلیف تھی، مگر راستے میں، سفر میں، صحرائی سفر میں، گرمی کے سفر میں تکلیف بڑھ جانا چاہیے، مگر تکلیف ختم ہو گئی، اور یہاں سے واپس آ رہے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں۔ کی وجہ سے خاندان بنو ہاشم کے ان دو اور حضرت ابو طالب کو مکے سے باہر نکال جائے تاکہ ہاتھی میں یمن کے حملے کے وقت یہ لوگ مکے میں نہ ہوں۔ طالب بھی جانتے ہیں کہ میرا پوتا کون ہے، حضرت ابو طالب بھی جانتے ہیں کہ میرا بھتیجا کون ہے، مگر پھر بھی جیسے جیسے ملتی جاتی ہے ویسے ویسے خوشی بڑھتی جاتی ہے۔ انتہائی خوش اس مکے پتا چل کہ مکے کے اوپر اس انداز سے حملہ ہوا، مگر آنے والے نے چونکہ کوئی ظلم نہیں کیا، آنے والے نے خانہ خدا کے پورے احترام کو باقی رکھا، اس لیے مکے والوں نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی۔ وہ فقط اعلان کر کے چلا گیا کہ آج تو یہ میرا علاقہ، نہ کوئی محصول عائد کیا۔ مکے والوں کو پتا بھی نہ چلا کہ یہ علاقہ اگر حاکم یمن کی مملکت میں چلا گیا تو فرق کیا پڑا۔ بہرحال حضرت عبد المطلب نے یہ سنا، ایک مرتبہ کہا کہ میں جا کر اس سے ملاقات کروں گا۔ پھر تفصیلی واقعہ پچھلی تقریر میں سن چکے کہ ایک مرتبہ یہاں سے چلے، اب راستہ بڑا طولانی راستہ، اس میں پوتے کو لے جانا مناسب نہیں۔ حضرت ابو طالب کی نگرانی میں اپنے پوتے کو دیا، تن تنہا گئے، یمن کے حاکم سے ملاقات کی، اس نے اگلے دن دربار میں بلایا۔ دربار میں پہنچے تو سارے کے سارے ساتھیوں کو جو حضرت عبد المطلب کے ساتھ تھے بڑے بھاری انعامات دیے گئے، اور سب کے برابر انعام تن تنہا حضرت عبد المطلب کو دیا گیا۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ ایک خاص راز کی بات ہے جو میں دربار میں آپ سب کے سامنے نہیں کہنا چاہتا، شام کو آپ میرے محل میں آئیے۔ اب حضرت عبد المطلب کو انتظار ہے، شام کا وقت آیا، حاکم یمن کے محل میں گئے۔ اب خود یہ حاکم یمن کی روایت بہت ہی زیادہ تفصیلی روایت ہے، مگر میں یہ دیکھتے ہوئے کہ اس سے سیرت رسول کا زیادہ تعلق نہیں، صرف اس کا ایک حصہ وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کچھ تفصیلات رہ جائیں گی، اس کی وجہ سے ہو سکتا کہ بعض لوگوں کے ذہن میں واقعے کے بارے میں کچھ سوال بھی آ جائیں، لیکن خیر وقت کو بھی دیکھنا، حضرت عبد المطلب شام کو محل میں گئے تو آ کے میں یمن نے تین جانور پیش کیے، کہا کہ یہ تین جانور میرے طرف سے آپ کے اس پوتے کے لیے تحفہ ہے کہ جو اللہ کا آخری رسول ہونے والا ہے، اور اگر میں زندہ رہا تو یقیناً اس کی مدد کروں گا۔ ایک اونٹنی جس کا نام عتبہ تھا، اور یہ اونٹنی تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی، کیونکہ پیغمبر اسلام نے جو اپنا آخری خطبہ دیا تھا خدیر خم سے پہلے والا، وہ اسی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر دیا تھا جو حاکم یمن کی جانب سے پیغمبر اسلام کو ملی۔ ایک خچر جس کا نام اشحب تھا، اور ایک گھوڑا جس کا نام عقاب تھا۔ یہ تینوں جانور پیغمبر اسلام کے ساتھ مدینے میں بھی تھے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی کہ جب پیغمبر اسلام ہجرت کر کے گئے تو مولا کائنات کو بستر پہ سلایا گیا، اور ایک اور ذمہ داری مولا کے سپرد کی گئی کہ خاندان بنی ہاشم کی جو عورتیں جنہیں رسول خدا اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے تھے، انہیں اور ان جانوروں کو اور خاندانی تبرکات کو لے کے اس سے مدینے میں ملاقات کرنا۔ تو یہ پیغمبر اسلام کے پاس وہ تحفے تھے کہ جو حاکم یمن کے ذریعے پہنچے اور آخری وقت تک پیغمبر کی خدمت میں رہے۔ ایک گھوڑا، ایک خچر اور ایک اونٹنی۔ حاکم یمن نے بتایا، اب اس گھوڑے کے بارے میں بھی روایت ہے کہ یہ گھوڑا بربر نگار عالم کی جانب ایک معجزے کے نتیجے میں وجود میں آیا، اور اس اونٹ کے بارے میں بھی روایت ہے کہ یہ خاص الخاص ایک تحفہ پیغمبر اسلام کے لیے تیار کیا گیا، مگر وہ روایتیں ایک تو بہت زیادہ مستند نہیں، پھر کچھ کچھ اس میں کہانی جیسا انداز آ جاتا تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو عجیب محسوس ہو اس سنجیدہ گفتگو میں ان روایتوں کا بیان کرنا، اس لیے میں نظر انداز کر رہا۔ اب یہ تین جانور دیے، تینوں کی تعریف تھی کہ اونٹنی ایسی کہ میں اگر 6-6 مہینے اس سے سفر کروں تو کبھی یہ تھکتی نہیں ہے اور سوار کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرتی ہے۔ گھوڑا ایسا بابرکت ہے کہ میں کسی بھی جنگ میں، جس جنگ میں بھی اس پر سوار ہو کر گیا، کبھی مجھے شکست نہیں ہوئی اور میرے قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ خچر ایسا ہے کہ اس کے اوپر سوار ہو کر اگر تفریح کی جائے تو انسان کی تفریح کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ یہ خاص الخاص تین تحفے، یہ آپ اس سال لے جائیے، آئندہ سال آپ تشریف لائیے تو ایک اور اہم ترین راز ہے جو انبیاء کے صحیفوں میں ہے، میرے سینے میں محفوظ ہے، میں وہ آپ تک پہنچاؤں گا، تاکہ آپ پھر اپنے خاندان والوں کو یہ راز بتائیں، اپنے پوتے کی حد سے زیادہ حفاظت کریں، آئندہ سال مجھ سے ضرور ملاقات کریں، اور میرا یہ عقیدہ سنتے جائیں کہ میں آپ کے پوتے کی نبوت پر ایمان لا چکا ہوں، اور اگر زندہ رہا تو تلوار نکال کر ان کی مدد کروں گا۔ حضرت عبد المطلب کو خدا حافظ کہا۔ حضرت عبد المطلب انتہائی خوشی کے عالم میں واپس آ رہے ہیں، مکے کے قریب پہنچتے ہیں، ایک مرتبہ مکے والوں کو پتا چلا کہ ہمارے سردار حاکم یمن سے بات چیت کر کے آ رہے ہیں، سارا مکہ استقبال کے لیے نکلا، پیغمبر اسلام ساتھ ہیں، مگر راستے میں ایک جگہ پتھر پر بیٹھ گئے اور مکے والے آگے بڑھ گئے۔ جیسے ہی یہ استقبالیہ ہجوم حضرت عبد المطلب کے قریب پہنچا تو حضرت عبد المطلب نے کسی کو نہیں دیکھا، پہلا سوال کیا کہ میرا یتیم پوتا کہاں ہے، اب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، پتا چلا کہ وہ تو راستے میں ایک جگہ آرام کے لیے بیٹھ گئے تھے، اب آگے نکل آئے۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا جب تک کہ اپنے عبداللہ کی نشانی کی زیارت نہ کر لوں۔ سب کو ہٹا کر آگے بڑھے اور خود پیغمبر اسلام کے قریب پہنچے، کہا یہ تین تحفے میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے انتہائی خوشی کے ساتھ ان تحفوں کو قبول کیا، حاکم یمن کو دعا دی، اور اس کے بعد ساری زندگی یہ تحفے پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہے۔ اب تاریخ یہ بتا رہی کہ یہ 7ویں سال کا واقعہ، ایک سال گزرا، پیغمبر اسلام 8 سال کے ہو گئے۔ اسی دوران مکے میں ایک مرتبہ قحط پڑا، اور ایسا قحط کہ لوگ دانے دانے کو محتاج ہونے جا رہے تھے۔ حضرت ہاشم ان کی ایک پوتی یعنی پیغمبر اسلام کی رشتے کی پھوپھی، انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں یہ دیکھا کہ جب تک کہ تم عبداللہ کے یتیم کے ذریعے دعا نہ مانگو گے اس وقت تک مکے والوں کی پریشانی دور نہیں ہو سکتی۔ خاندان بنو ہاشم کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہ تھا۔ اگلے دن یہ خواب جب مکے میں پھیلا تو سب تیار ہو گئے، پیغمبر اسلام کو آگے آگے لے کے چلے، اور مکے کے باہر جا کر پیغمبر نے دعا مانگی۔ بارش تو ہوئی مگر ابو جہل وغیرہ جو پہلے ہی سے حسد کے مارے تڑپے جا رہے تھے کہ سارے اعزازات اس خاندان کو مل رہے ہیں، ایک مرتبہ ان کے حسد میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 8ویں سال میں پیغمبر اسلام کو ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا. 8 سال اور 8 مہینے پیغمبر اسلام کی عمر ہے. وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ حضرت عبد المطلب کو 1 سال ہو جائے گا یمن سے آئے ہوئے, واپس جانا چاہتے ہیں, مگر پروردگار عالم غالباً اس رات کو راضی رکھنا چاہتا تھا. خدا معلوم حاکم یمن کیا بات کہنا چاہتا تھا, کیونکہ اس سے پہلے کہ حضرت عبد المطلب یمن جاتے حضرت عبد المطلب بیمار پڑے اور مکے ہی میں آخری وقت آ گیا. پیغمبر اسلام کی عمر 8 سال اور 8 مہینے کی ہے. حضرت عبد المطلب کی حالت بگڑتی جا رہی ہے, یہاں تک کہ خاندان کے لوگوں نے طے کیا کہ حضرت عبد المطلب کو خانہ خدا کے قریب منتقل کیا جائے. یہ آج ہماری شریعت میں بھی یہ چیز مستحب ہے اور اسی لیے فقہ کا خاص حکم ہے. فقہ کے 2-3 حکم ہیں یہاں پہ, جس کو میں اس لیے بتا دوں کہ ضمناً بات آ گئی ہے. پہلا حکم فقہ کا یہ کہ مسجد کے اندر واجب نمازیں پڑھو اور سنت نمازیں زیادہ سے زیادہ گھر کے اندر ادا کرو. دوسرا حکم یہ کیا گیا کہ گھر میں نمازیں پڑھنے کے لیے کوئی ایک جگہ مقرر کر لو, اپنی ساری نمازیں وہاں پڑھو. ہاں, ساتھ ساتھ یہ حکم ہے کہ کوشش یہ کرو کہ دنیا میں جتنی زیادہ سے زیادہ جگہوں پر نماز پڑھ سکتے ہو پڑھو, کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں, اس لیے کہ میدان قیامت میں زمین کا ہر وہ ٹکڑا تمہارے حق میں گواہی دے گا جس پر تم نے نماز پڑھ کے خدا کی وحدانیت اور اپنی غلامی کا اقرار کیا ہے. تو جتنے زیادہ گواہ تیار کرو گے میدان قیامت میں, اتنا تمہارا کیس مضبوط ہوتا چلا جائے گا. تو مستحب ہے کہ انسان مختلف جگہوں پر زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھے, مگر یہ نہیں کہ مثلاً ایک ہفتے جگہ نماز پڑھ رہے ہیں. ایک تو گھر میں مخصوص ہے جگہ نماز کے لیے, باقی وقتاً فوقتاً کبھی کبھار ایک نماز یہاں ایک نماز وہاں, کسی دوست کے یہاں کسی دوسری مسجد میں, شہر سے باہر شہر کے اندر زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھی جائیں, لیکن گھر میں ایک جگہ مقرر ہونا چاہیے. اور تیسرا حکم یہ کہ جب کوئی شخص تکرات کے عالم میں ہو, یعنی وقت آخر اس کا آ رہا ہو, تو اس وقت اگر تکلیف نہ ہو تو اسے اس کے بستر سے اٹھا کر اس مقام پر منتقل کر دیا جائے جہاں پر یہ اپنی نمازیں پڑھا کرتا تھا, کیونکہ یہاں پر روح نکلنے میں زیادہ آسانی ہوگی. اب یہ تو اسلام کا حکم ہے, مگر خاندان بنی ہاشم ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حکم پہلے یہ سنت یہ طریقہ پہلے سے چلا آ رہا, کیونکہ جب حضرت عبد المطلب کی حالت بگڑنے لگی اور بیماری بڑھتی چلی گئی تو خاندان کے بزرگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور طے پایا کہ عبد المطلب کو ان کے مکان سے خانہ کعبہ کے سامنے منتقل کیا جائے تاکہ حضرت عبد المطلب آسانی سے اس دنیا سے رخصت ہو. حضرت عبد المطلب کو خانہ خدا کے قریب لایا گیا اور ان کے لیے ایک مسند کو بچھایا گیا, ایک فرش کو بچھایا گیا, حضرت عبد المطلب کو اس پر لٹا دیا گیا خانہ خدا کے دروازے کے قریب. حضرت عبد المطلب انتہائی بے چین چاروں طرف دیکھ رہے جیسے کسی کو تلاش کر رہے. پیغمبر اسلام وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے تھے, ایک مرتبہ یہاں آئے اور سیدھا آگے بڑھ کر اس مسند پہ قدم رکھا. اس سے پہلے بھی ایک تقریر میں یاد ہوگا کہ جب حضرت عبد المطلب کا اقتدار پورے مکے نے مان لیا اور انہیں مکے کا حاکم تسلیم کر لیا گیا تو حضرت عبد المطلب کو یہ اعزاز ملا کہ وہ خانہ خدا جس کے بارے میں قریش کا یہ دعویٰ تھا اور قریش کا یہ اعلان تھا کہ اس پر سب کا مشترک حق ہے اور کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے کعبے کے اندر, مگر حضرت عبد المطلب کو یہ اعزاز ملا کہ ان کے لیے خاص فرش تیار کیا گیا, ایک دری یا چٹائی یا قالین, ایک مسند بنائی گئی اور وہ خانہ خدا کے سامنے بچھائی جاتی تھی. حضرت عبد المطلب اس پر بیٹھا کرتے تھے اور کسی اور انسان کو اس پر قدم رکھنے کی اجازت نہ تھی. غیروں کو چھوڑے سگے بیٹوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس مسند پر آ کر بیٹھے. خود قریش کے لوگ کہ جنہوں نے حضرت عبد المطلب کو یہ اعزاز دیا وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی اور آ جائے. چنانچہ پیغمبر اسلام کے بچپنے ہی کا واقعہ کہ جب پہلی مرتبہ پیغمبر اپنے دادا کے ساتھ رہنے آئے تھے, یہ اگلے مسند بچائی گئی. حضرت عبد المطلب دن میں ایک مرتبہ ضرور جا کے بیٹھتے ہیں خانہ خدا کے قریب, تو حضرت عبد المطلب جا کے بیٹھے, پیغمبر دادا کے ساتھ ہیں, قریب آئے, بیٹے بھی ساتھ ہیں, پوتا بھی ساتھ ہے, باقی سارے خاندان والے تو رک گئے. اب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ہم قدم نہیں رکھ سکتے. حضرت عبد المطلب آگے بڑھتے چلے گئے, پیغمبر اسلام بھی دادا کے ساتھ ساتھ ہیں. یہ منظر دیکھ کر قریش کے لوگ بھی گھبرائے, خاندان کے لوگ بھی بے چین ہوئے, مگر کسی میں ہمت نہیں کہ پیغمبر کو روک. ابو جہل آگے بڑھا, اور سختی سے پیغمبر کے بازو کو پکڑ کے ہٹانا چاہتا. عبد المطلب انتہائی جلال کے عالم میں مڑے اور ابو لہب کو ڈانٹ کر کہا کہ خبردار اس کو آئندہ کبھی نہ روکنا، اس لیے کہ جتنا میرا اس مقصد پر حق ہے اس سے زیادہ اس کا حق ہے. اور اس کے بعد یہ طریقہ بن گیا کہ اس مسند پر جو عبد المطلب کی ہے پیغمبر اسلام بلا روک ٹوک آتے ہیں، دادا کی گود میں بیٹھتے ہیں. مگر آج عبد المطلب غشی کے عالم میں ہے، بیماری کے عالم میں ہے. چنانچہ جب یہ مسند بچھا حضرت عبد المطلب کو لٹا دیا گیا اور پیغمبر اسلام جو دستور کے مطابق بزرگوں کے پیچھے آ رہے تھے یہاں پہنچے، وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ابو لہب نے دیکھا کہ موقع غنیمت ہے، آج تو میرے والد غشی کے عالم میں ہے، بے ہوشی کے عالم میں ہے. اس کے لیے یہ مسئلہ بڑا مشکل تھا کہ میرے اس بھتیجے کو، کیونکہ مائیں الگ الگ ہیں ان بھائیوں کی، حضرت عبد المطلب کے بیٹوں کی مائیں الگ الگ ہیں، حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ کی ماں ایک، ابو لہب کی ماں الگ، اور ابو لہب کی سسرال کیونکہ خاندان بنو امیہ میں ہے، اس اعتبار سے وہ بنی ہاشم کے خاندان کا فرد ہونے کے باوجود زیادہ اس کا جھکاؤ بنی امیہ کی جانب، وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہا. اس نے سوچا موقع غنیمت، پیغمبر اسلام کو روکا. وہاں حضرت عبد المطلب جو غشی کے عالم میں ہے ایک مرتبہ آنکھیں کھولی، چاروں طرف دیکھا، ایسا لگا کہ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. کسی نے سوال کیا کہ آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں، جواب نہ دیا. پھر چاروں طرف دیکھا، نگاہ پڑ گئی، میرا پوتا آگے آ رہا، ابو لہب راستہ روک رہا، اگر کہ بے ہوشی کے قریب ہیں، زبان حرکت نہیں کر رہی. مگر اس وقت جلال آ گیا اور انتہائی سختی کے ساتھ ابو لہب کو ڈانٹ کے کہا کہ خبردار آئندہ میرے بیٹے عبداللہ کی اس نشانی کے کسی معاملے میں دخل نہ دینا. الگ کھیلا اتنے بڑے مجمع کے سامنے، کیونکہ عبد المطلب بیمار، اب تو سارا مکہ ان کو دیکھنے آیا. ابو لہب نے اپنی توہین محسوس کی، مگر کیا کر سکتا تھا، مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا. ایک مرتبہ عبد المطلب نے حکم دیا کہ میرے پوتے کو آگے لایا جائے، جس کی وجہ سے میں بے چین و بے قرار ہوں. پیغمبر اسلام آگے آئے، عبد المطلب نے اپنے سینے پہ سلایا، کہا اب مجھے قرار آیا، اب مجھے سکون آیا، اب مجھے چین نصیب ہوا. حکم دیا کہ خورا ڈالا جائے کہ اب میرے بعد میرے اس پوتے کی نگرانی کون کرے گا. خورا ڈالا گیا، حضرت ابو طالب کا نام آیا، حضرت ابو طالب کو مکے کی سرداری بھی ملی، اور اس سے بڑھ کر یہ سعادت جب پیغمبر اسلام ان کے گھر میں پرورش پائیں گے. ایک مرتبہ ابو طالب کو آگے بلایا، قریب بلا کے وصیتیں، اور سب سے پہلا عہد یہ لیا کہ خدا سے قسم کھا کے یہ عہد کرو کہ تم اپنے مال ہو، عزت ہو، جان ہو، اولاد کو قربان کر دو گے اگر کبھی میرے اس پوتے پہ کسی قسم کا کوئی مصیبت کا وقت آیا. ابو طالب ان کا تو خود اعتقاد یہی ہے، ایک مرتبہ اپنے والد سے خانہ خدا کے سامنے قسم کھا کے یہ عہد کرتے ہیں. اور اس کے بعد دوسری نصیحت کی کہ دیکھو تمہیں ویسے تو سب سے بچانا ہے میرے اس پوتے کو، مگر خاص طور پر یہودیوں سے اور قریش کے حاسدوں سے ڈرتے رہنا. بات کافی پرانی ہو گئی ہے، آج شاید گیارہویں تقریر ہے، دوسری یا تیسری تقریر میں آیا تھا کہ حضرت عبد المطلب سے حسد کرنے والے بھی بہت سارے تھے اور وہ سلسلہ بڑھتا گیا، تو خاص طور پر ان سے تمہیں بچانا. حضرت ابو طالب نے عہد کیا کہ میری جان و اولاد سے زیادہ میرے نزدیک قیمتی ہے میرا یہ بھتیجا. حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں پیغمبر اسلام کا ہاتھ دیا، اس کے بعد آواز دی کہ اے قریش والوں، کیا میرا تم پر کوئی حق ہے یا نہیں؟ سارے قریش نے کہا آپ کی وجہ سے، پہلے ہم دلیل تھے، آپ کی وجہ سے ہم صاحب عزت ہو گئے، آپ کی وجہ سے سارا عرب ہمارا احترام کرنے لگا، آپ کا ہمارے جان و مال پہ حق ہے. کہا بس میرے اس حق کا واسطہ، میرے اس پوتے کی مدد کرتے رہنا اور اس کے حکم کی اطاعت کرتے رہنا. سارے قریش نے یک زبان ہو کر کہا ہمارا آپ سے یہ وعدہ. اب حضرت عبد المطلب چاروں طرف دیکھتے ہیں، حضرت ابو طالب سوال کرتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا دل یہ چاہتا کہ میری بیٹیاں میرے سرحانے ہوں، میرا ماتم کرے اور میں اس دنیا سے رخصت ہوں. قریش کے دوسرے لوگوں کو ذرا دور کیا گیا، ابھی اسلامی حکم پردہ تو نہیں آیا، قریش کے لوگوں کو دور کیا گیا. حضرت عبد المطلب کی چھ بیٹیاں یعنی پیغمبر اسلام کی پھوپھیاں چھ، ان سب کو بلایا گیا. حضرت عبد المطلب کی بیٹیاں چنانچہ ہر ایک خود شاعری کر سکتی، چھ بیٹیاں آئیں اور حضرت عبد المطلب نے حکم دیا کہ میں تمہارے ماتم کے درمیان اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں. ایک ایک بیٹی اپنا لکھا ہوا مرثیہ پڑھتی جا رہی اور حضرت عبد المطلب کو سکون آتا جا رہا. یہاں تک کہ چھ بیٹیوں نے اپنے مرضی ختم کیے. حضرت عبد المطلب نے پیغمبر اسلام کی پیشانی کو بوسا دیا جو دادا کے سینے پہ لیٹے, اور حضرت عبد المطلب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تاریخ یہ بتاتی کہ سارے مکے نے صحیح معنوں میں حضرت عبد المطلب کا شوق منایا. یہاں پر صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, ایک خاص حدیث ہے کہ حضرت عبد المطلب کے مقام کو کم نہ سمجھنا. حضرت عبد المطلب کا تو وہ مقام ہے, حضرت عبد المطلب کا تو وہ مقام کہ پانچ ایسی چیزیں جو حضرت عبد المطلب نے قائم تھی اور پروردگار عالم نے انہیں اسلام کا جز بنا دیا. اسلام بنانے کا حق کسی کو نہیں, یہ صرف خدا کا بنایا ہوا دین ہے, مگر عبد المطلب کا مقام اتنا بلند کہ پانچ ایسی چیزیں جو عبد المطلب نے اپنے زمانے میں قریش کے لوگوں کے لیے قائم تھی پروردگار عالم کو اتنی پسند آئے کہ یہی پانچ چیزیں آگے چل کر اسلام کا حکم بن گئی تھیں. امام فرما رہے کہ یہ بھی یاد رکھو کہ عبد المطلب میدان قیامت میں شاہی لباس میں انبیاء کے ساتھ محشور کیے جائیں گے. رامی کہتا ہے مولا وہ پانچ چیزیں کیا؟ کہا کہ حضرت عبد المطلب پہلی شخصیت ہیں قریش کے ماحول عرب کے ماحول میں جنہوں نے ماں کے نکاح کو بیٹے کے اوپر حرام قرار دیا. اس سے پہلے عرب میں یہ دستور تھا, سگی ماں تو نہیں مگر سوتیلی ماں سے بیٹا باپ کے مرنے کے بعد نکاح کر سکتا تھا, سوتیلی ماں سے. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ قطعاً غلط, آج کے بعد میں مکے کی سرزمین میں کسی کو یہ اجازت نہیں دوں گا. عبد المطلب کے انتقال کے بعد جب قرآن نازل ہوا تو اسی حکم کو جو عبد المطلب کا ہے قرآن نے تمام مسلمانوں کے لیے قرار دیا. امام فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کا دوسرا حکم وہ یہ کہ شاید آج مومن بھی آسانی سے عمل نہیں کرتا, کہ جب حضرت عبد المطلب ایک خزانہ ملا تھا تو حضرت عبد المطلب نے پہلے اس کا پانچواں حصہ نکال کر خمس کے طور پہ راہ خدا میں خرچ کیا. پروردگار عالم کو عبد المطلب کی یہ سنت اور طریقہ اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے صاحبان ایمان کے لیے بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے خمس کو واجب قرار دے دیا گیا. امام کا جملہ یہ بتا رہا کہ خمس ہر دور میں واجب رہے گا. مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیبت امام میں خمس معاف, امام کی حدیث بتا رہی کہ جملہ یہ ہے کہ قیامت تک عبد المطلب کی یہ سنت قائم رہے گی. اس کے بعد امام ارشاد فرما رہے کہ حضرت عبد المطلب کا تیسرا طریقہ یا تیسری سنت, جب زمزم کا کنواں کھودا گیا اور اس میں سے پانی نکلا تو اس سے پہلے یہ عرب کا ایک دستور تھا کہ جو آدمی کنواں کھودے گا وہ اس کا مالک ہو گیا, اس کا پانی اس کا ہو گیا, کوئی اور اس میں اپنا حق نہیں جتا سکتا. مگر عبد المطلب نے کہا کہ زمزم کا پانی سارے حاجیوں کے لیے وقف کیا جاتا. اب پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے زمزم کے پانی کو تمام حاجیوں کا حق بنا دیا, کسی کو حق نہیں ہے اسے روکنے کا. چوتھی چیز, حضرت عبد المطلب سے پہلے یہ مسئلہ اختلافی تھا کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کو قتل کر دے تو اس کو کتنی دیت خون بہا کتنا دینا پڑے گا. حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ مقرر کیے, وہ واقعہ بھی آپ سن چکے ہیں حضرت عبداللہ کے ذبح کا واقعہ. تو عبد المطلب نے اعلان کیا کہ آج کے بعد اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو قاتل پر یا تو قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے, اور اگر اس کے وارث راضی ہو جائے مقتول کے تو قاتل 100 اونٹ دے یہ خون بہا, یہ خون کی قیمت یہ دیت ہے کہ جو دینا پڑے گی. پروردگار عالم کو یہ حکم اتنا پسند آیا کہ قیامت تک اسلامی فقہ کے اندر قاتل کو 100 اونٹ دینا پڑتے ہیں کسی کے قتل کے بدلے میں. اور پانچویں اور آخری سنت کی کہ حضرت عبد المطلب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف تو جاری تھا لیکن کوئی تعداد رہی, ہر آدمی کی مرضی تھی جس نے چکر لگایا. یہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے حکم جاری کر دیا کہ کعبے کے ساتھ چکر لگانا ضروری ہے, نہ کم نہ زیادہ. پروردگار عالم کو یہ چیز اتنی پسند آئی کہ قیامت تک جب بھی کوئی شخص حج کرے عمرہ کرے یا خالی طواف کرے سات چکر نہ اس سے کم لگائے جا سکتے ہیں نہ اس سے زیادہ. امام معصوم کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کی یہ سنتیں پروردگار عالم کو پسند آئیں. اب تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد پیغمبر اسلام اپنے چچا کے گھر میں منتقل ہو گئے. حضرت ابو طالب کو مکے کی سرداری بھی مل گئی اور پیغمبر اسلام بھی حضرت ابو طالب کے گھر میں آئے, مگر وہ جو حضرت ابو طالب کے گھر میں آنے کے بعد پیغمبر اسلام کو وہ پرانا طریقہ اپنی جگہ برقرار رہا, وہ پرانا طریقہ اپنی جگہ باقی رہا. اور وہ طریقہ کیا ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ ابو طالب کے بیٹے جانور چرانے کے لیے جاتے ہیں تو طلب کے کہا اپنے چچا کہ میرا دل نہیں مانتا ہے. حضرت ابو طالب کے چار بیٹے حضرت ابو طالب کے چار بیٹے تھے جن میں حضرت عقیل جن کے والد مسلم جو مسلم ابن عقیل کے والد حضرت عقیل پیغمبر اسلام سے 10 سال چھوٹے حضرت جعفر طیار 20 سال اور امیر المومنین 30 سال مگر جو سب سے بڑی اولاد ہے حضرت ابو طالب جن کی وجہ سے نام ہی پڑا ابو طالب یعنی جناب طالب وہ اور پیغمبر اسلام ایک ہی سال میں پیدا ہوئے تھے چنانچہ ایک ہی عمر تھی ایک ہی سن تھا ایک ہی گھر میں دونوں رہ رہے ہیں اب وہ اپنے والد کے جانور لے کے چلانے کے لیے باہر جاتے ہیں پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ میں ایک ہی گھر میں رہوں فائدے حاصل کروں اور محنت نہ کروں نہیں اس گھر کا حق ہے میں بھی جانور چلانا چاہتا ہوں ایک چچا اور اتنی محبت کرنے والا چچا اور اپنے اس بھائی کی اولاد سگا بھائی ہے اور جوانی میں مارا گیا کیسے برداشت کرے کہ میں اسے کوئی زحمت دوں مگر اتنا اصرار کیا کہ ابو طالب آخر راضی ہونا پڑا اور اب پیغمبر اسلام کی زندگی کا وہ موڑ آ گیا کہ جہاں پیغمبر مکے کے باہر جانور چلانے جاتے ہیں مدینے میں ایک مرتبہ رسول خدا نے فخر کرتے ہوئے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ نبوت کے اعلان سے پہلے جانور چرائے حضرت داؤد بھی نبوت کے اعلان سے پہلے جانوروں کو چرایا کرتے تھے اور میں بھی اعلان نبوت سے پہلے جیاد کی پہاڑیوں میں جانور کو چرایا کرتا تھا خانہ خدا کے بالکل سامنے جہاں آج کل شاہی محل بنائے جا رہے ہیں اس کے سامنے والی پہاڑی کا نام جیاد کی پہاڑی یہ وہ پہاڑی ہے جس پر رسول خدا اپنے بچپنے میں جانوروں کو چرایا کرتے تھے تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ حضرت ابو طالب کے گھر میں جو پیغمبر اسلام تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت ابو طالب اس عزت اور احترام کا ابھی سے مظاہرہ شروع کر دیتے ہیں کہ جو عام مسلمانوں نے اعلان رسالت کے بعد کیا اپنے بستر میں سانس کھلاتے ایک ہی لحاظ میں ساتھ رکھتے کسی دشمن کا حملہ نہ ہونے پائے گھر میں خاص طور پر حکم ہے حضرت ابو طالب کا کہ جب تک کہ میرا بھتیجا کھانے کے لیے دسترخوان پر نہ بیٹھے خبردار کوئی گھر والا کھانا نہیں کھا سکتا سارا کا سارا کھانا پیغمبر اسلام پر ڈپینڈ کرتا پیغمبر اسلام پر منحصر یہاں تک تاریخوں میں ہے کہ اگر کسی دن پیغمبر اسلام کا دل نہیں چاہا کھانا کھانے کا تو ابو طالب کا حکم ہے کہ آج میرے گھر میں دسترخوان ہی نہیں بچھے گا سب فاقہ کریں یہ مجھے قبول ہے مگر یہ برداشت نہیں کہ میرے بھتیجے کے ہاتھ ڈالے بغیر کسی کھانے کو استعمال کیا جائے کیونکہ جب میرا بھتیجا کسی کھانے میں ہاتھ ڈالتا ہے یا مس کرتا تو برکت ہی برکت ہو جایا کرتی ادھر ابو طالب کے یہ احکامات ہیں ادھر جناب فاطمہ بنت اسد وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میں نے مسلسل معجزات پر معجزات دیکھے یہ جملہ تو خیر حلیمہ سعدیہ کے زمانے سے ہے کہ بچہ ہمارے گھر میں تھا ہمیں کبھی کوئی کام نہیں کرنا پڑا اس بچے نے کسی کام کی ہمیں زحمت نہیں دی مگر اب معجزات ہمارے گھر میں کھجور کا ایک سوکھا ہوا درخت تھا ایک ایسا درخت کہ جو ہمیشہ سے سوکھا چلا رہا تھا ایک دن رسول خدا مکان کے صحن میں داخل ہوئے مکان میں تو آتے جاتے ہیں ایک دن داخل ہوئے صحن میں آ کر کسی کام سے درخت کے قریب رک گئے درخت پہ ہاتھ رکھا ادھر درخت پہ ہاتھ رکھا اور ادھر درخت کے اندر کھجور تازہ کھجور پیدا ہو گئی درخت سوکھا درخت سرسد نہیں ہوا کھجور پیدا ہو گئی جناب فاطمہ بنت اسد کہتی کہ اب اس کے بعد اس درخت کا طریقہ یہ ہو گیا کہ دن میں کم سے کم ایک مرتبہ اس میں کھجوریں ضرور آیا کرتی ہیں اور ان کھجوروں کو میں توڑ کر اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتی ہوں ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ اس کھجور کے درخت نے ناغہ کر دیا کھجوریں نہیں دی اب پریشان عادت پڑ گئی ہے اس لیے پریشان تھوڑی دیر کے بعد میرا بھتیجا مکان میں داخل ہوا میں نے اس سے ایک طرح کی شکایت کی کہ اس درخت کو کیا ہو گیا کیا اس میں کھجوریں دینا بند کر دی اتنا سننا تھا کہ میرا بھتیجا آگے بڑھا درخت کے قریب پہنچا فاطمہ بنت اسد کا جملہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کھجور کا درخت اتنا لمبا ہوتا اس کی شاخیں جھکی پیغمبر اسلام کے چہرے کے قریب آئی مرتبہ اس میں تازہ کھجور آئے اور میرے بھتیجے نے کہا کہ جدید اب اس کے اندر کبھی آپ کو شکایت نہیں ہوگی کھجوروں کے نہ ہونے کی بس یہ کہہ کر میرا بھتیجا تو آگے بڑھ گیا میں نے ایک مرتبہ ہاتھ پھیلائے بربر کے گارا کتنا بلند مقام ہے میرے بھتیجے کا، اس کا واسطہ تو مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو اسی کی مانند اور اسی کی مثل ہو اور ہمیشہ اس کا ساتھی بن کے رہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہے، جب میرے گھر میں میرا چوتھا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہم نے علی رکھا تو مجھے یقین تھا کہ یہ اس دن کی دعا کا نتیجہ ہے جو میں نے پیغمبر اسلام کے معجزے کو دیکھ کے دعا مانگی تھی۔ اب پیغمبر اسلام اس گھر میں اس انداز سے رہ رہے ہیں کہ ابو طالب باپ جیسی محبت دے رہے ہیں اور فاطمہ بنت اسد وافان ماں بن کے پیغمبر اسلام کی پرورش کر رہی ہیں، کہ اسی زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے آج بعض عیسائی مورخین اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عیسائیوں کا تو یہ کہنا کہ رسول خدا رسول تو تھے نہیں، یہ جو سفر جناب ابو طالب کے ساتھ کیا، ایک سفر کیا شام گئے، وہاں ہمارے عیسائی علماء سے ملاقات کی، سارے واقعات یاد کیے اور آ کر قرآن بنا ڈالا۔ وہ خیر اب تاریخیں بتا رہی ہیں، یہ مستند تاریخیں، کہ جب پیغمبر اسلام کی عمر 9 سال کی تھی یا 11 سال، تب حضرت ابو طالب کو ایک انتہائی اہم کام سے مکے سے شام جانا پڑا، تجارت کا معاملہ تھا۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں بعض تاریخوں میں کچھ یہ تصور دیا گیا کہ جیسے حضرت ابو طالب بیچارے بہت غریب ہیں، غربت کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، چنانچہ یہاں تک کہا جاتا کہ ایک وقت وہ آیا کہ حضرت ابو طالب کو اپنی اولادیں تقسیم کرنا پڑی، قحط پڑ گیا تھا مکے میں، ابو طالب کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ سب کا خرچہ پورا کر دے، مختلف رشتے داروں کو اپنی اولادیں دے دیں، جبکہ تاریخ بتا رہی کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ خیال ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ عبد المطلب کے وارث تھے، اور حضرت عبد المطلب حضرت ہاشم تھے۔ حضرت ہاشم کتنے مالدار تھے، جو اپنی بیوی کا مہر دیا تھا وہ واقعہ آپ نے سنا کہ کتنا مہر ان لوگوں نے مانگا اور حضرت ہاشم دیتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب معاف بھی کر دیا تو ادا کیا۔ حضرت عبد المطلب کے بارے میں آپ نے سنا کہ مکے کے کیسے مسلم الثبوت حاکم انہیں کے وارث ہیں، انہیں کی میراث حضرت ابو طالب کو ملی، اور پھر اپنا ذاتی کاروبار بھی ہے۔ چنانچہ اسی کاروبار کے سلسلے میں اگرچہ پیغمبر اسلام جب سے گھر میں آئے ابو طالب نے گھر سے نکلنا بند کر دیا، باہر جائیں تو مسئلہ، ساتھ لے کے جائیں کسی سفر میں تو لمبا سفر، دشمن کہیں بھی حملہ کر سکتا، خاندان میں چھوڑ کے جائیں تو کون ایسا قابل بھروسہ آدمی کہ جس سے سپرد کر کے جائیں۔ جناب حمزہ تو خود اسی عمر کے ہیں جو رسول خدا کی عمر، چنانچہ باہر کے سفر بہت کم کر دیے، مگر پیغمبر اسلام جب 11 سال کے تھے تو ایک سفر حضرت ابو طالب کو کرنا ہی پڑا، اور یہ ایک ایسا سفر تھا کہ جس میں پیغمبر اسلام کے معجزات اتنی کثرت کے ساتھ نظر آئے کہ جب یہ سفر کر کے پیغمبر آئے تو سارا مکہ استعمال کے لیے آ گیا سوائے ابو جہل کے۔ مگر یہ دوسری بات ہے کہ جو مکہ آج ان معجزات کو دیکھ کر رسول کا کلمہ پڑھ رہا، حتیٰ یہ کہ معجزہ دیکھنے والوں میں خود ابو سفیان کا سگا بیٹا اور خالد ابن یزید بھی شامل ہے، مگر اعلان رسالت کے بعد ان کی آنکھوں پر کیسی پٹی بندھی، یہ بھی تاریخ بتا رہی۔ اب یہ سفر اتنا لمبا سفر کہ آج اگر میں کوشش بھی کروں آدھا گھنٹہ بھی لوں تو شاید اس کے واقعات مکمل ہونا مشکل، تو انشاءاللہ آئندہ تقریب حضرت ابو طالب اور رسول خدا کا وہ سفر جس میں آگے چل کر رسول خدا کی رسالت کے اعلان کے بعد ایک انتہائی اہم کردار انجام دیا، اس سفر کے حالات آئندہ پیر کو جو غالباً اس سال کی آخری تقریر ہوگی رسول خدا کے حالات کے بارے میں درود بھیجے محمد والے محمد۔ بات مسائل فقہ پہ نماز اور روزے کے بارے میں ہو رہی تھی، کہ اتنی لمبی تقریر ہو جاتی ہے آپ حضرات کے خاطر تھک جاتے ہیں کہ کوئی تمہید باندھ کر یا مسائل کی اہمیت بیان کر کے گفتگو کرنے کا فائدہ نہیں، کم وقت میں جتنے زیادہ مسائل بیان ہو جائیں اتنے بہتر۔ آج کے مسائل کا تعلق سب سے نہیں، بلکہ یہ مسائل صرف ہمارے معاشرے کے ایک حصے کے بارے میں ہیں، مگر کیونکہ غلط فہمیاں زیادہ ہیں اس لیے ان مسائل کو بیان کرنا پڑا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اسلامی فقہ میں نماز بھی بے انتہا اہم ہے اور روزہ بھی بے انتہا اہم ہے، اور یہ دونوں ایسی عبادتیں ہیں کہ اگر ان کو ان کے وقت پہ انجام نہ دیا جائے تو توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتی ہیں بلکہ بعد میں قضا کرنا پڑتی ہے۔ لیکن نماز اور روزے کے قضا کے طریقے میں کچھ اختلاف ہے، یہ بتا دیا گیا کہ ایک مستحب میں اختلاف ہے کہ جس پر قضا نماز ہو وہ سنتی نماز پڑھ سکتا ہے، قضا روزہ ہو وہ سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ دوسرا اختلاف اس بات میں ہے کہ قضا نماز کا تو کوئی وقت مقرر نہیں، زندگی میں جب چاہے پڑھ لیں جائز ہے اور انسان گناہگار بھی نہیں. ہاں جب موت بالکل قریب نظر آنے لگے وہ اصول اپنی جگہ صحیح کہ کوئی آدمی اپنی موت کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, مگر کچھ ایسی نشانیاں ہیں جس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی کی موت قریب آ گئی, کچھ ایسی بیماریاں ہیں یا اگر عمر کے اس مرحلے پر پہنچ جائے جس میں انسان کسی بھی وقت مر سکتا ہے تو پھر واجب ہے کہ قضا نمازیں فوراً پڑھو. لیکن اس سے پہلے قضا نماز پڑھنے میں وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے, جب دل چاہے پڑھو. قضا روزے میں اکثر علماء کہتے ہیں, آقا خمینی کا تو فتویٰ کہ اگلے رمضان سے پہلے پہلے رکھنا ہے ورنہ آدمی گناہگار ہو. تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ قضا نماز عورت پر معاف ہے جب وہ حیض کے عالم میں ہو, مگر روزے معاف نہیں ہے بلکہ بعد میں ان کی قضا کرنا پڑے گی. یہی مسئلہ نفاس کا ہے. تو نفاس کے بارے میں بار بار میں نے بتایا لیکن پھر بتانے کو دل جا رہا, یعنی بچے کی ولادت کے بعد عورت کا نجس ہونا, یہ تمام شیعہ علماء کا متفقہ فتویٰ کہ بچے کی ولادت کے بعد عورت زیادہ سے زیادہ 10 دن نجس ہوگی, اگر 11ویں دن بھی وہ اپنی نجاست دیکھ رہی تو وہ پاک ہو گئی. یہ نجاست نہیں ہے, یہ پاک چیز, اس کو استحاضہ کہتے ہیں, اس کے احکامات ہیں. مگر 11ویں دن بچے کی ولادت کے 11ویں دن عورت پر نماز پڑھنا بھی واجب اور روزہ رکھنا بھی واجب. اگر اس نے اب نماز اور روزہ چھوڑ دیا تو نماز کی قضا کرنا, جب تک کہ نفاس کا خون چل رہا تھا اس وقت تک نماز کی قضا معاف. اب یہ میں جو 10 دن کہہ رہا ہوں یہ 10 بھی لازم نہیں, ہو سکتا ہے کوئی عورت 6 دن میں پاک ہو جائے, کوئی عورت 7 دن میں پاک ہو جائے, زیادہ سے زیادہ 10 دن. اگر 11ویں دن بھی یہ دیکھ کر کہ خون تو اب تک آ رہا ہے, یہ سمجھا کہ میں نجس, تو اب یہاں سے گناہ شروع ہو گیا, اب جو نماز چھوڑی جائے گی اس کی قضا واجب. اور اب اگر روزہ چھوڑا گیا صرف نجاست کی وجہ سے, ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو کمزور سمجھا کہ بھائی ابھی بچے کو 10 دن ہوئے ہیں ابھی تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے, کمزوری اور بیماری کا تو وہ مسئلہ الگ ہے, اس صورت میں بعد میں قضا رکھنا. لیکن اگر روزہ رکھنے کی طاقت اپنے آپ کو نجس سمجھ کے روزہ چھوڑا تو اس روزے کی قضا بھی واجب ہے اور اس کا کفارہ بھی دینا ہے کہ یا اس کے ساتھ 7 روزے رکھیں یا 7 غریبوں کو کھانا کھلائیں. کیونکہ کوئی عورت بھی شریعت اسلام کی روشنی میں 10 دن سے زیادہ بچے کی پیدائش کے بعد نجس نہیں رہ سکتی. خیر یہ فرق ہے قضا میں کہ جب تک ایک عورت بچے کی ولادت کے بعد نجس ہو اس عرصے کی نمازیں معاف, مگر روزے جو ہیں فی الحال معاف ہیں, بعد میں قضا رکھنا نماز کی قضا بھی نہیں. لیکن 11ویں دن سے نماز بھی واجب اور روزہ بھی واجب. چوتھا فرق یہ بتایا گیا تھا کہ اگر روزے کی قضا 1 سال کے اندر اندر نہ رکھی تو ایک فدیہ دینا پڑے گا. یہ 4 باتیں آپ سن چکے ہیں. فدیے میں غلط فہمی ہو گئی تھی پچھلے ہفتے, میں نے ایک مسئلہ بتایا تھا کفارے کا کہ جب غریبوں کو کھانا کھلانا واجب ہو جاتا ہے تو وہاں پر یہ واجب ہے کہ یا تو جو ہے کہ مثلا 7 آدمیوں کو کھانا کھلاؤ روزے کے کفارے میں, یا قدم چھوڑنے کا کفارہ کہ 10 آدمیوں کو کھانا کھلاؤ. اس میں یہ مسئلہ تھا کہ یا آپ کھانا کھلائیں تو اس میں یہ ہے کہ اتنا کھلا دیں کہ اس کا پیٹ بھر جائے, پھر کوئی مقدار نہیں کہ آدھا سیر دو یا 1 پاؤ دو. اور یا آپ ان کو کھانا نہ کھلائیں بلکہ کھانے پینے کی چیز دے دیں, اس میں شرط ہے کہ 3 پاؤ ہونا چاہیے. یہ مسئلہ کفارے کا ہے, فدیے کا نہیں. جو فدیہ ہم دیتے ہیں یعنی روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے 3 پاؤ کھانے پینے کی چیز, بیمار آدمی ہے, حاملہ عورت ہے, 1 سال تک جو قضا نہ رکھے وہ, فدیے کے اندر کھانا ہی دینا, پیٹ بھر کے کھلانے کی اجازت ہے یا نہیں یہ مسئلہ مجھے نہیں معلوم, اس لیے اس کی ذمہ داری میں نہیں لیتا. کفارے کا مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ اس میں یہ اجازت کہ چاہے آپ کھانا کھلا دیں اور چاہے آپ اسے 3 پاؤ کھانے پینے کی چیز دے دیں. کھانا کھلانے میں کوئی معیار نہیں, کوئی شرط نہیں ہے کہ کتنا کھلا, اگر آدھی روٹی میں اس کا پیٹ بھر گیا 1 ٹھکان میں تو آپ کی ذمہ داری ختم. خیر اچھا آپ آخری بات, آج نماز اور روزے کا ایک اور فرق, یہ چوتھی بات میں غلط فہمی ہو گئی تھی اس لیے میں نے اس کو پھر واضح کر دیا. البتہ یہ مسئلہ میں پھر تاکیداً دوہرا دوں کیونکہ پچھلی دفعہ بھی لوگوں نے اس پر بہت اصرار کیا کہ جب فدیہ آپ کو دینا, پیسے دینے سے کبھی کام نہیں چلے گا, ہمیشہ آپ کو کھانے پینے کی چیز غریب کو پہنچانا, چاہے خود دیں یا کسی کے ذریعے سے, یا غریب ہی سے کہہ دیں کہ پیسے لو مگر اس سے چیز خریدنا, مگر یہ نہیں کہ آپ اس پر چھوڑ دیں. آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی بات مانے گا, اگر آپ کو شک ہے تو آپ اس کو پیسے نہیں دے سکتے. اچھا آج آئیے 5ویں اور آخری چیز پر, نماز اور روزے کا ایک اور فرق. وہ فرق یہ ہے کہ ہماری شریعت کے اندر جب کسی شخص پر قضا نمازیں واجب ہو جائیں اور وہ اپنی زندگی میں ان کو نہ پڑھے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ اپنے باپ کی قضا نمازیں انجام دلوائے. ماں کی نماز واجب ہے یا واجب نہیں یہ اختلافی مسئلہ, مگر موجودہ دور کے دونوں مجتہدین آقا خوج اور آقا خمین دونوں کا یہ فتویٰ ہے کہ ماں کی نماز واجب نہیں, نہ بیٹے پر نہ بیٹی پر, نہ بڑے پر نہ چھوٹے پر. پڑھنا چاہیں تو سب پڑھ سکتے ہیں مگر واجب کسی پر نہیں. باپ کی قضا نماز بڑے بیٹے پر واجب اور اتنی ہی اس کی اہمیت ہے جتنی اپنی قضا نماز کی اہمیت. اس لیے یہ سوال یا یہ مسئلہ غلط ہے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی پر اپنی قضا نماز بھی ہو باپ کی قضا نماز بھی ہو تو پہلے کون سی پڑھے. دونوں بالکل برابر ہیں. قیامت کے میدان میں اس سے دونوں کے بارے میں سوال ہوں اور برابر سے سوال ہوں, تو دونوں برابر ہیں. اب اس کی مرضی, چاہے اپنی پہلے پڑھ لے چاہے باپ کی قضا نمازیں پہلے پڑھ لے. نہ اپنی پہلے پڑھنے سے کوئی فائدہ ملے گا نہ باپ کی پہلے پڑھنے سے کوئی فائدہ ملے گا, دونوں برابر. مرضی پر ہے کس طرح سے چاہے انجام دے. اب وہ نمازیں جو باپ نے مجبوری میں چھوڑی وہ تو بڑے بیٹے کو پڑھنا ہی پڑھنا, مگر وہ نماز جو باپ نے جان بوجھ کر چھوڑی, باپ نمازی نہیں تھا, نماز کی اہمیت کو نہیں مانتا, نماز نہیں پڑھتا, اس صورت میں بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ بیٹے کو ایسے باپ کی نمازیں بھی پڑھنا پڑے گی. ہاں اگر باپ منکر نماز ہو اتنا کہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے تو پھر تو ٹھیک ہے مسئلہ ختم, لیکن اگر باپ نماز کا انکار نہیں کرتا بس پڑھتا نہیں, دل نہیں مانتا, اس کا باغی ہے خدا سے گناہگار ہے مگر نماز کو مانتا پڑھتا نہیں, اس صورت میں بیٹے پر ایسی نمازیں پڑھنا بھی واجب ہے اپنے باپ کی. یہ تو ایک مسئلہ ہوا. اچھا اب روزے میں آئی, روزے میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد اس نے جتنے روزے قضا کیے ان سب کی قضا بڑے بیٹے کو رکھنا, باپ کے قضا روزے بھی بڑے بیٹے پر واجب. ہاں ماں کے قضا روزے کسی پر واجب نہیں, باپ کے قضا روزے, مگر باپ کے قضا روزے میں آقا خوئی کا فتویٰ یہ کہ باپ نے جو روزے مجبوری میں قضا کیے وہ بیٹے کی ذمہ داری, اور جو جان بوجھ کے قضا کی نہیں اس کا دل چاہ رہا جان بوجھ کے نہیں رکھ رہا وہ بڑے بیٹے کی ذمہ داری نہیں. آقا خمینی کہتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ ایسے روزے بھی بڑا بیٹا اپنے ذمے لے, لیکن احتیاط واجب کی وجہ سے ان کے مخلص اس مسئلے میں کوئی صاحب کی بات نہیں مان سکتے. تو خلاصہ دیکھیے فرق ہو گئے کہ نماز کے اندر جو نمازیں باپ نے مجبوری میں چھوڑی ہیں وہ بھی بڑے بیٹے کو پڑھنا ہے, جو نمازیں باپ نے جان بوجھ کر گناہ کرتے ہوئے چھوڑی ہیں وہ بھی بڑے بیٹے کو پڑھنا ہے احتیاط واجب. روزوں میں یہ مسئلہ نہیں, جو روزے باپ نے مجبوری میں چھوڑے, سفر میں چلا گیا تھا, بیمار ہو گیا تھا یا کوئی اور مجبوری تھی, ان کی قضا تو بڑے بیٹے پر, اور جو باپ جان بوجھ کر نہیں رکھ رہا روزوں میں اس کی ذمہ داری بڑے بیٹے پر نہیں. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ باپ کے قضا روزے بیٹے کو رکھنا, لیکن باپ کے اوپر جو کفارہ واجب ہے جو فدیہ واجب ہے یہ بڑے بیٹے کی ذمہ داری نہیں, اس کا بڑے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ ایک آخری فرق تھا کہ قضا نماز چاہے جان بوجھ کر قضا کرے یا مجبوری میں بیٹے پر ذمہ داری آتی ہے, روزوں میں ایسا مسئلہ نہیں. یہ تو ایک عام بات ہوگی. اب آئیے اس سے متعلقہ غلط فہمیاں. پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ نماز اور روزے میں بڑے بیٹے پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ خود کرے, اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ چیزیں ہو جائیں. اب چاہے تو باپ کی قضا نماز خود پڑھے, چاہے تو کسی کو پیسے دے کے پڑھوا لے وہ بھی جائز, اور چاہے تو کسی سے درخواست کر کے اس سے کہے کہ اتنی نمازیں تم پڑھ دینا, سامنے والا راضی ہو جائے تو یہ بھی بڑے بیٹے پر سے ذمہ داری ختم. روزے میں بھی یہی مسئلہ, چاہے خود رکھو پیسے دے کے کسی سے رکھواؤ یا درخواست کر کے ریکویسٹ کر کے کسی سے رکھوا لو, لیکن اپنی نماز اور روزہ وہ اس کو خود کرنا, کیونکہ کوئی بھی آدمی جب تک کہ زندہ وہ نماز اور روزہ کسی اور سے نہیں کروا سکتا. تو اس اعتبار سے جو بعض بڑے بیٹے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم پر اپنی نمازیں بھی بہت ساری ہیں باپ کی بھی بہت ساری ہے کیا کریں, اس میں یہ ایک طریقہ کہ اپنی نماز تو آپ کو خود ہی پڑھنا ہے, وہ تو کوئی ذمہ داری نہیں دے گا, لیکن باپ کی قضا نمازیں اگر خود نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھوانے کی اسلام نے اجازت دی. یہ ایک مسئلہ ہوا. جب ایک اور مسئلہ کہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ بڑے بیٹے پر نماز واجب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود پڑھے، چنانچہ اگر خاندان کے کچھ اور رشتے دار تیار ہو جائیں کہ ہم اس مرنے والے کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو سب کو اجازت ہے، دنیا کے ہر مومن کو اجازت ہے کہ وہ کسی بھی مرحوم مومن کی نماز یا روزہ کر سکتا ہے. اب اگر مرنے والے کی بیوی کہہ رہی کہ میں بھی کچھ نمازیں پڑھنا چاہتی ہوں اپنے شوہر کی، ٹھیک ہے پڑھو، بڑے شوق سے پڑھو، جتنی تم پڑھو گے اتنی نمازیں بڑے بیٹے پر سے ختم ہو جائیں، بڑے بیٹے کی ذمہ داری ہے باپ کے قضا نماز پڑھے، فرض کیجیے باپ پہ 10 سال کی نمازیں قضا ہے، ماں نے کہا 1 سال کی میں پڑھ لیتی، اب بڑے بیٹے پر 9 سال کی نمازوں کی ذمہ داری بنے، بھائیوں نے کہا 6 مہینے کی ہم پڑھ لیتے ہیں، 4 بھائی ہیں 2 سال انہوں نے ذمہ داری لے لی، 2 سال کی نماز اور بڑے بیٹے پر سے ختم ہو گئی. تو مرنے والے کے بیٹے، بیٹیاں، بہن، بیوی، باپ، ماں، ہر رشتے دار کو حق ہے کہ وہ نماز پڑھ سکتا، اور جتنی نمازیں وہ پڑھ لے گا اتنی نمازیں بڑے بیٹے پر سے کم ہوتی چلی جائیں گی، لیکن دوسروں پر واجب نہیں. یعنی اگر چھوٹے بیٹے نے پڑھ لی نماز تو اسے بھی ثواب ملا، باپ کا بھی اتنا گناہ کم ہوا، اور اگر اس نے نہیں پڑھی چھوٹے بیٹے نے تو قیامت میں خدا اس سے نہیں کہے گا کہ تم نے کیوں نہیں پڑھی یہ نماز. بڑے بیٹے کا مسئلہ یہ کہ اگر اس نے خود بھی نہیں پڑھی، کسی سے نہیں پڑھوائی تو قیامت میں وہ پکڑا جائے گا. یہ جو جملہ ہے کہ نماز بڑے بیٹے پر واجب، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے بیٹے یا بیٹیاں نہیں کر سکتے، ہر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر دوسرے نہ کریں تو قیامت میں پکڑے نہیں جائیں، اور اگر کر لیں تو بہتر ہے، ثواب ملے. بڑا بیٹا یہ ہے کہ وہ میدان قیامت میں پکڑا جائے گا اگر اس نے یہ نمازیں انجام نہ دیں. یہ ایک مسئلہ اور ختم ہوا. اچھا، اب ایک بات جو مجھے اس مقام پر بہت خصوصیت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا، وہ بس آخری جملے ہیں، زیادہ زحمت تو نہیں دینا، وہ یہ کہ کسی بھی مرنے والے کی قضا نماز کے 3 طریقے ہوئے، یا بڑا بیٹا خود پڑھے، یا رشتے داروں میں سے کچھ اپنے ذمے لے لے، یا کسی کو پیسے دے کے نماز پڑھوائی جائے. ایسی نماز کو کہتے ہیں نماز اجارہ. یہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ مرنے والے کی نماز اور روزہ پیسے دے کے انجام دیا جا سکتا ہے. اگر مرنے والا وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے مال میں سے میری نماز روزہ کروائی جائے، تو اس کے مال کے 1/3 حصے میں سے اس کا نماز اور روزہ ہوگا، اور اگر مرنے والے نے وصیت نہیں کی ہے تو اس کے مال سے اس کی نماز اور روزہ نہیں ہو سکتا. مگر ایک چیز خاص طور پر آپ کو یاد کرنا کہ نماز اور روزہ جو کسی مرنے والے کی طرف سے آپ کروانا چاہیں تو اس میں یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے جو آدمی سامنے آیا اور اس نے ہاتھ پھیلا دیا کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، مجھ سے پڑھوا نمازیں، اور آپ نے اس کو دے دیے پیسے، یہ غلط. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس آدمی کو آپ مقرر کریں اس کے اندر وہ تمام شرائط ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس کی نماز صحیح ہو. مثلا مومن ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، یہ تو خیر عام بات ہے، مگر 2 باتیں اور خصوصیت کے ساتھ. نمبر 1، اس کی اپنی نماز صحیح، یعنی پوری صحیح نماز وہ جانتا ہو، خاص طور پر خیرت، وہ نماز بالکل اس طرح پڑھ سکتا ہو جیسے ایک پیش امام پڑھتا ہے یا ایک عرب پڑھتا ہے، اس کی خیرت بالکل صحیح ہو، الحمد اور اس کا سورہ وغیرہ بالکل صحیح. غلط اگر خیرت ہے تو اس کو آپ اجارے کی نماز اس سے نہیں پڑھوا سکتے. اگر آپ نے پیسے دے دیے اس کو کہ بیچارہ غریب آدمی، ہمارا کام بھی ہو جائے گا، اس کا کام بھی ہو جائے گا، تو نہ آپ کا کام ہوا نہ اس کا کام ہوا، ساری نمازیں بیکار، سارے پیسے ضائع ہو گئے. تو اب یہ آپ کو خیال رکھنا کہ اس کی نماز بالکل صحیح، بڑا مشکل مسئلہ، اتنا آسان بھی نہیں. بہت مراجے کو مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی آتا ہے اس طرح سے کہ آپ نماز پڑھوا دیجئے ہمارے مرنے والے کی طرف، تو وہ یہ ذمہ داری لیتے ہوئے گھبراتے ہیں. آقا محسن العظیم خود ایک عرب تھے، مگر گھبراتے اپنے داماد کو جو خاص ماہر سے قرت پہچاننے میں مقرر کیا کہ تم پہلے امتحان لے کر دیکھو کہ کون عالم اس قابل ہے نجف کے طالب علم جو اپنی نماز صحیح پڑھ سکتا، پھر میں اجازت دوں گا ورنہ نہیں. اور ہمارے یہاں مسئلہ اتنا عام کر دیا گیا، بے شک لوگ غریب ہیں، مستحق ہیں، مدد کے محتاج، مگر مدد کرنے کا یہ طریقہ نہیں کہ خلاف شریعت کام کر کے ان کی مدد کی جائے اور اپنے پیسے بھی ضائع کیے جائیں، مرنے والے کو بھی نقصان پہنچایا جائے. اور طریقے ہیں مدد کرنے کے. تو پہلی چوتھی شرط یہ کہ اس کی اپنی نماز صحیح ہونا چاہیے، خاص طور پر اس کی فرق صحیح عربی پڑھ سکتا ہو. اگر ایک عام آدمی کی طرح نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے نماز پڑھوانا صحیح نہیں. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ نماز کے اتنے مسئلے بھی جانتا ہوں، ایک تو یہ کہ نماز صحیح، اور اتنے مسئلے بھی جانتا ہوں کہ اگر وقت پہ کوئی چیز پیش آ جائے تو وہ اپنی نماز کو بچا لے گا، مسئلے بھی کچھ جانتا ہوں، ایسا نہیں کہ بالکل جاہل ہوں اور کوڑا ہوں. اور چھٹی اور ایک اور اہم شرط کہ وہ آدمی نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہو، یہ تو آپ نے سنی، مگر اس میں کوئی ایسی مجبوری نہ ہو، اس کے پاس کوئی ایسا عذر نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کو نماز کے واجبات میں کمی کرنا پڑے. مثلا ایک آدمی بیچارے کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے بار بار، بیماری ہے اس کو پیشاب کی یا ریا کی کہ وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے. خیر ابھی آدمی بیمار ہے، اپنی نماز پڑھے گا واجب، اس میں تو اس کو اجازت ہے کہ ایک وضو کر کے نماز پڑھو نماز صحیح، مگر اب اس سے کسی اور کی نماز نہیں پڑھوائی جا سکتی کہ بھائی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اپنی حد تک سے اسلام نے اس کو اجازت دی مگر دوسرے کی ذمہ داری یہ نہیں لے سکتا. ایک آدمی ایسی بیماری کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ رہا، یعنی اپنی نماز کی حد تک تو اس کو اجازت ہے اسلام کی طرف سے کہ تو مجبور، مگر وہ اب کسی اور کی نمازیں اپنے ذمہ نہیں لے سکتا. یہ کہہ کر کہ جب تیمم سے میں اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں تو اس میں کیا فرق ہے، غلط. یا ایک آدمی اتنا بیمار ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے نماز پڑھتا، اگر واقعاً مجبور یعنی حقیقت میں بھی مجبور تو اسلام اس کی نماز کی حد تک تو اسے اجازت دے رہا ہے تم بیٹھ کے پڑھ، مگر وہ اجارے کی نماز اپنے ذمے نہیں لے سکتا ہے کیونکہ مرنے والے کی طرف سے جو نماز پڑھوائی جائے گی وہ بالکل صحیح آدمی سے پڑھوائی جائے گی. اب اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، جیسا میں نے کہا اگر مجبور بھی ہے واقعاً مجبور، اور اگر وہ مجبور نہیں ہے جیسے بعض میں نے لوگوں کو خود دیکھا کہ وہ اپنی نمازیں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں دوسروں کی نمازیں بیٹھ کر، پوچھا جائے تو کہتے ہی یہ کہ بھئی ہماری نماز تو نہیں ہے، یہ تو دوسرے کی پڑھ رہے ہیں، اس طرح پڑھیں تو صحیح، جبکہ بالکل الٹ بات ہونی چاہیے. مگر سمجھا یہ گیا کہ اپنی نہیں ہے اس لیے اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں، جبکہ اپنی نماز سے زیادہ احتیاط دوسرے کی نماز میں کرنا، تو ایسے آدمی کو آپ ایسے نہیں دے سکتے کہ تم نماز پڑھ، یہ غلط، ساری نمازیں باطل ہوں. بلکہ مسئلہ تو یہ کہ اگر ایک ایسا آدمی جو مجبوری کے عالم میں غلط نماز پڑھ رہا ہے، یعنی مجبوری کے عالم میں کچھ کمی کر رہا، وہ اگر بغیر پیسے کی بھی نماز پڑھنا چاہے تو اس کی نماز بیکار. مثلا مرنے والے کی ماں بہت ضعیف ہے، اس نے کہا میں اپنے بیٹے کو بے نمازی تھا عذاب میں نہیں دیکھ سکتی، میں ایک سال کی اس کی قضا نماز پڑھوں گی، مگر یہ خود اتنی کمزور ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھتی، یہ اب اگر اپنے بیٹے کی طرف سے نماز پڑھ دے تو یہ نماز کام نہیں آئے گی. یعنی مرنے والے پر اگر 10 سال کی قضا تھی تو یہ ماں اگر 1 سال کی نماز پڑھ بھی لے تب بھی وہی 10 سال کی قضا باقی رہے گی، کیونکہ غلط طریقے سے نماز پڑھنے والا یا مجبوری میں واجبات میں کمی کر کے نماز پڑھنے والا وہ اگر بغیر پیسے کی بھی پڑھے تو اسلام اس کو نہیں مانتا. تو پیسے لے کے نماز کی ذمہ داری لینا یہ تو اس کے لیے بھی گناہ ہے اور دینے والے کی ذمہ داری بھی ختم نہیں ہے. اور آخری بات یہ دیکھیں کہ جس کے اندر یہ ساری باتیں ہوں، صحیح نماز جانتا ہے، مسئلے پتا ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، پھر بھی ایک آخری شرط یہ ہے کہ آپ کو اس پر یقین ہونا چاہیے کہ یہ پیسے لے کر اپنے فریضے کو ادا کرے گا. ساری شرائط ہونے کے بعد اگر آپ اس کے بارے میں شک میں یا لا علمی میں، پتا نہیں ہمیں کیا پتا کہ پڑے گا نہیں پڑے گا، اس نے مانگا ہم نے دے دیا، تو یہ غلط، بلکہ واجب ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جس کو ہم یہ ذمہ داری دے رہے ہیں وہ ان نمازوں کو ضرور بھی ضرور ادا کرے گا. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری کیا ذمہ داری، اس نے نمازیں مانگی ہم اس کو مسجد میں روزانہ دیکھتے ہیں، روزے میں دیکھتے ہیں، نمازیں مانگی ہم نے دے دی، بڑے نہ پڑے وہ گناہگار ہوگا، ہم نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا، یہ دلیل نہیں چلے. آپ کا فریضہ یہ ہے کہ پوری آپ کو یقین کے ساتھ، پوری تحقیق کے ساتھ آپ اس کو نماز دیں کہ وہ نمازیں ادا کرے گا یا نہیں کرے گا، اور اگر بعد میں پتا چلا کہ جس پر ہم نے بھروسہ کیا وہ بھی دھوکا دے دے، پھر آپ کو نمازیں دوبارہ پڑھوانا ہے، وہ نمازیں معاف نہیں. ایک سورہ فاتحہ تمام مرحوم مومن و مومنات خصوصاً مرحوم غلام حسین کے سالے ثواب کے لیے. خداوند سیرت اہل بیت کا واسطہ ہم سب کو سیرت اہل بیت اور سیرت اہل رسول کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. خداوند شہدائے کربلا کے بے گور و کفن لاشوں کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کو آل علیین نے جوار معصومین سے ملحق فرما. اور خداوند سیرت رسول کے صحیح مشاہدے کے لیے وارث محمد و آل محمد امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیز فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.